جب میں نے قاجاری دور میں ایران اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کے بارے میں کچھ باتیں جان لی تو مجھ پر واضح ہو گیا کہ برطانیہ کی بعض پالیسیوں نے ایرانیوں میں انگریزوں کے بارے میں نفرت کا احساس پیدا کر دیا ہے. اس ملک میں استعمار کے خلاف مزاحمت استقامت کی سطح بڑھ گئی اور اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا. 1809 میں ایران اور روس کے درمیان پہلی جنگ کے دوران ایران اور برطانیہ کے درمیان ایک اور معاہدے پر دستخط کیے گئے. اس معاہدے کے مطابق اگر ایران تمام یورپی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیتا تو اس کے بدلے میں برطانیہ ایران پر کسی بھی ملک کے حملے کی صورت میں اس کی فوجی اور مالی مدد کرتا. جب ایران کو برطانیہ کی ضرورت پیش آئی تو نیپولن کی جانب سے برطانیہ کو لاحق ہونے والے خطرے کی وجہ سے اس نے یورپ کی حفاظت کے لیے روس کے ساتھ اتحاد کر لیا.
دیکھیے, ایرانی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر دوسرے ممالک نے, خاص طور پر روس نے اس پر حملہ کیا تو برطانیہ ایران کی مدد کو آئے گا. لیکن جب ایران اور روس کی جنگ شروع ہوئی تو برطانیہ ایران کے لیے کچھ نہ کر سکا, کیونکہ اس زمانے میں برطانیہ اور روس فرانس کے خلاف متحد ہو چکے تھے, اور اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ 19ویں صدی کے آغاز میں اور ایران پر قاجاری حکومت کے دور کے اوائل میں پیش آیا.
گلستان معاہدہ ہونے کے ایک سال بعد برطانیہ کا نیا سفیر سر ہنری ایلس تہران بھیجا گیا تاکہ وہ سر گور اوزلی کی جگہ لے سکے کہ جسے گلستان معاہدہ کرنے اور ایران اور روس کے درمیان سرحد کا تعین کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. میں برطانیہ کے میوزیم میں آیا ہوں تاکہ قاجاری دور اور 18ویں صدی سے تعلق رکھنے والے ایرانی فنون لطیفہ کے کچھ کام دیکھ سکوں. اسی طرح میں یہاں آیا ہوں تاکہ ڈاکٹر رضا رضائی سے ملاقات کر سکوں.
گلستان معاہدے پر 1813 میں دستخط کیے گئے, جس کے مطابق قفقاز کے علاقے میں واقع 17 شہر ایران کے ہاتھ سے نکل گئے. ان شہروں میں آذربائیجان, داغستان, آرمینیا اور جارجیا بھی شامل تھے جو روس کے حوالے کر دیے گئے. انہوں نے زبردستی اس معاہدے پر دستخط کرائے اور برطانیہ نے اس پر دستخط کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا.
قاجاری دور سے قبل کریم خان زند نے خلیج فارس میں واقع بصرہ بندرگاہ کے ذریعے ایران اور برطانیہ کے درمیان غیر ملکی تجارت کو فروغ دیا تھا.
زندیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے کریم خان زند کے دور حکومت میں ہمارے برطانیہ کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے. یہ تعلقات خلیج فارس کے علاقے میں تھے, وہ جگہ کہ جہاں ایران برطانیہ کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرتا تھا. 1763 میں برطانیہ نے کچھ مراد حاصل کی اور خلیج فارس کے ذریعے ہندوستان اور ایسٹ انڈیا کمپنی تک دسترسی حاصل کی. وہ اس زمانے میں خلیج فارس کی بندرگاہوں کو تجارت اور درآمدات و برآمدات کے لیے استعمال کر رہے تھے, اور ایرانی بھی خلیج فارس کی بندرگاہوں تک دسترسی میں انگریزوں کو چھوٹ دے کر ٹیکس ادا کیے بغیر اس ملک کے ساتھ تجارت کے لیے اسے استعمال کر رہے تھے. یہ تجارت ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان قائم رہی.
ان مذاکرات میں برطانیہ کے سرگرم اور فعال ہونے کی ایک اہم ترین وجہ اور یہ کہ ایران اور عثمانیوں کے درمیان جنگ نہ ہو, یہ تھی کہ برطانوی وزارت خارجہ کے خیال میں اس بات کا ڈر اور خوف تھا کہ ایران اور عثمانیوں کے درمیان لڑائی جاری رہنے سے مشرق وسطی میں امن و استحکام ختم ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں برطانیہ کا ہندوستان تک پرامن راستہ خطرے سے دوچار ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں برطانیہ ایران اور ترکی کے درمیان امن مذاکرات کو کامیابی سے آگے بڑھانے میں کامیاب رہا اور اس نے مشرق میں اپنا راستہ محفوظ اور پرامن بنا لیا.
1630 کی دہائی اور تقریباً 1638 میں امن معاہدے کے بعد کے جس نے در حقیقت عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان تمام دشمنیوں کو ختم کر دیا تھا, 18ویں صدی میں صفوی دور کے آخری 100 سال امن و امان سے گزرے. اس دور میں مواقع اور حتیٰ بہت سے اشتعال انگیزیاں موجود تھیں. در حقیقت اس بات کا امکان موجود تھا کہ ایرانی گزشتہ شکستوں کی وجہ سے دوبارہ جنگ شروع کر دیں. اسی بنا پر واضح تھا کہ اس ملک کو جنگ کے لیے اشتعال دلانے کے اقدامات ناکام ہو گئے تھے.
اس زمانے میں برطانیہ آگے آیا اور اس نے 1814 میں گلستان معاہدے کے بعد ایک اور معاہدے پر دستخط کیے. اس معاہدے میں ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ایران افغانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو برطانیہ غیر جانبدار رہنے کا اعلان کرے گا.
نادر شاہ افشار کی موت کے بعد ہرات پر قبضے کے لیے ایران کی کوششیں انگریزوں کے ساتھ ان کی جھڑپ کا باعث بنی، لیکن ہرات ایرانیوں کے لیے ایرانی سرزمین کا اٹوٹ حصہ تھا۔
اور محمد شاہ،
عباس مرزا کا بیٹا محمد شاہ مسند اقتدار پر بیٹھا، اس نے ہرات پر لشکر کشی کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس اقدام کے بعد برطانیہ نے ایران کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور 1814 کے معاہدے کو نظر انداز کر دیا۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور کہا کہ اگر آپ نے ہرات کا محاصرہ ختم نہیں کیا تو ہم بھی خلیج فارس میں واقع جزیرہ خارک پر قبضہ کر لیں گے۔
دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک دلچسپ مسئلہ ہے، کیونکہ اس دور میں یعنی چند ادوار میں ایرانیوں نے قاجاری حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ہرات پر ایران کی حاکمیت واپس لے۔ ایران کی سرزمین کے بارے میں قاجار حکومت کی جاہ طلبی ایران کی سرحدوں کو دوبارہ وہاں تک لے جانا تھا کہ جو صفوی دور میں اس ملک کی سرحدیں تھیں۔ یہ چیز ان پالیسیوں اور مقاصد میں شامل تھی کہ جو اس خاندان کے بانی آقا محمد خان نے اپنائے تھے، لیکن وہ انہیں حاصل نہیں کر سکا۔ قاجاری ایران کی سرحدوں کو صفوی دور کی سرحدوں تک لے جانے سے بہت دور تھے اور ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ ایسا کر سکیں۔
جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ اس زمانے میں ایران اور برطانیہ کے درمیان سب سے بڑی مشکل اور مسئلہ موجودہ افغانستان میں واقع ہرات کا مسئلہ تھا۔ میرے لیے واضح ہو گیا کہ برطانیہ افغانستان میں اسٹریٹجک مقاصد کے درپے تھا، کہ جن میں سے ایک ایران پر کنٹرول اور اسے کمزور بنانا تھا، کہ یہ کام بھی افغانستان میں کٹھ پتلی حکومت قائم کرنے سے انجام پایا۔ بالآخر یہ سب کچھ ایران اور افغانستان کے ذریعے اصلی شکار یعنی ہندوستان تک پہنچنے کے لیے تھا۔
اسی بنا پر جب یہ سوال اٹھا کہ کس کے ہاتھ میں ہرات کا کنٹرول ہونا چاہیے، تو انگریز افغان حاکموں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، بجائے اس کے وہ یہ دیکھیں کہ ایک ایرانی ہرات پر حکومت کر رہا ہے۔
نومبر 1840 میں افغان عوام نے برطانیہ کے خلاف ایک جنگ شروع کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں برطانیہ کے ایک ممتاز شخصیت یعنی الیگزینڈر برنز مارے گئے۔ جب افغانستان کے مقامی افراد برطانیہ کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تو جواب میں برطانیہ نے ان کی مزاحمت کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ برطانوی فوج کے کمانڈر نے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کی، اگرچہ وہ اس قیام اور تحریک کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن فوجیوں کو کابل سے جلال آباد کی طرف لے جانے سے قتل عام ہوا۔ جب انگریز افغانستان سے نکل گئے تو یار محمد خان کو ہرات کا پٹھو حاکم مقرر کیا گیا۔
وہ سرحد جو جنگ ہرات کے نتیجے میں وجود میں آئی، ایسی سرحد تھی کہ جو پورے مشرق وسطی میں خاص طور پر ایران کے اطراف میں کئی بار کی سرحد بندی میں دیکھی گئی تھی، اور عثمانیوں اور ایرانی قاجاریوں کے درمیان سرحد بھی وہ سرحد تھی کہ جس کو تشکیل دینا بہت دشوار تھا۔ سرحدی گروہوں نے روس، عثمانی سلطنت، ایران اور برطانیہ کے سیاسی نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی کہ جس کی اس مسئلے میں مداخلت بہت زیادہ تھی۔ اس بنا پر یہ برطانوی بادشاہت تھی جو ان ملکوں کی سرحدوں کا تعین کر رہی تھی، اور اسی ذریعے سے برطانیہ کے ساتھ ایران کے تعلقات بھی مضبوط ہو رہے تھے۔
ناصر الدین شاہ کی حکومت کے بارے میں برطانوی حکومت کا خیال تھا کہ یہ ملک کے تمام علاقوں میں ایک محدود قدرت و طاقت ہے اور انگریزوں کے کنٹرول کے خلاف شورش برپا کرنے میں وہ ناتواں ہے۔ اس دور میں انگریز یہ چاہتے تھے کہ قاجار خاندان کی طاقت کو کم کریں تاکہ وہ انہیں اقتدار سے ہٹا سکیں۔ ہرات مسئلے کے بارے میں ہونے والے پیرس امن معاہدے کی برطانیہ، فرانس اور روس نے خلاف ورزی کی۔ نومبر 1856 میں ایران اور برطانیہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے بعد فروخ خان ایسی حالت میں عثمانی دربار میں گیا کہ جب وہاں برطانیہ کے نمائندے ترکی کے وزراء کے ساتھ اجلاس میں مصروف تھے۔ وہ صلح کے تقاضے کے مقصد سے آیا تھا۔ برطانیہ کے سفیر لارڈ اسٹانفرڈ نے ہرات کو خالی کرنے کے لیے امن معاہدہ کرنے اور اس صوبے کے امور میں عدم مداخلت کے بارے میں ایران کے تحریری وعدے کا مطالبہ کیا۔ جب فروخ خان نے تجویز تہران بھیجی تو عثمانی دربار میں واپس چلا گیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی طرف سے ایران اور برطانیہ کے درمیان واسطہ بنے۔ اس کے بعد جب ناصر الدین شاہ نے انگریزوں کی تجویز قبول نہیں کی تو فرخ خان نے فرانس جانے کا فیصلہ کیا۔ نیپولین سوم کے تخت فرانس پر بیٹھنے کے بعد بہت جلد اس کی توجہ ایران کی طرف ہو گئی اور اس نے شاہ ایران کے ساتھ درباری تعلقات قائم کرنے کی درخواست کی۔ نیپولین نے پوری رغبت سے قبول کیا کہ وہ فرخ خان اور برطانیہ کے درمیان ثالثی کرے گا۔ فرانس کی حکومت نے جو نیپولین سیوم کے تخت بادشاہت پر بیٹھنے کے بعد ایران کے مسئلے میں دلچسپی لینے لگی تھی، پروسپا بور نامی ایک سفیر کو تہران بھیجا اور ناصر الدین شاہ کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کیے۔ نیپولین سیوم نے فرخ خان سے 25 جنوری 1857 کو ملاقات کی اور اس کی وساطت سے فرخ خان اور پیرس میں برطانیہ کے سفیر لارڈ کاولی کے درمیان امن مذاکرات شروع ہوئے۔ 4 مارچ 1857 کو فرخ خان اور لارڈ کاولی کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس کے مطابق حکومت ایران نے وعدہ کیا کہ وہ ہرات اور افغانستان میں مداخلت نہیں کرے گی اور ان علاقوں سے اپنے تمام فوجی باہر نکال لے گی۔ اس کے باوجود برطانیہ نے اس معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور اس نے ان افغان جنگجوؤں کی حمایت کی جنہوں نے ایرانی فوج پر حملہ کیا اور ایرانی فوجیوں کو قتل کیا۔
برطانیہ کے بہت سے مذاکرات ہندوستانی حکومت کے ذریعے انجام پاتے تھے، درحقیقت ان میں سے بہت سے مذاکرات میں برطانوی وزارت خارجہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ہندوستانی حکومت مذاکرات کا اصلی فریق ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک مشکل تھی جو برطانیہ کی خارجہ پالیسی میں اس وقت دکھائی دیتی ہے کہ مختلف ادوار میں ہندوستان ان کی پالیسیوں کو لے کر آگے چل رہا تھا یا برطانیہ۔ جی ہاں، یقیناً ایسا ہی تھا، لیکن جنگ شروع ہو گئی تھی کہ یعنی انگریز دوبارہ خلیج فارس میں تعینات ہو گئے اور ایران کے جنوبی علاقوں اور صوبہ فارس پر انہوں نے لشکر کشی کر دی۔ دیکھیے، وہاں خوشاب نام کے مقام پر ایک جنگ ہوئی جس میں افسوس کے ایرانیوں کو شکست ہوئی، جس کے باعث وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آ گئے۔
یہی وہ زمانہ تھا کہ جب امیر کبیر کی شخصیت کی شناخت ایک دلچسپ موضوع میں تبدیل ہو گئی، قاجاری دور کا ایک بہت ہی ممتاز، قابل اور لائق وزیر اعظم۔ اگرچہ برطانیہ کے وزیر مختار کی بیوی محترمہ شیل کی کوشش ہوتی ہے کہ معنی خیز جملوں سے امیر کبیر کے اقدامات کو کم اہمیت کو ظاہر کریں، لیکن بعض مواقع پر وہ حقیقت بیان کرنے پر مجبور بھی ہو جاتی ہیں۔ اپنی کتاب میں ایک جگہ وہ لکھتی ہیں کہ امیر کبیر بہت سے پہلوؤں سے ایک ممتاز شخص شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی خواہش یہ تھی کہ عالمی برادری میں ایران کا مقام بلند کرے اور ملک کو اس قید سے رہائی دلائے جس میں وہ اس کی نظر میں اپنی تین ہمسایہ طاقتوں کی جانب سے گرفتار تھا۔
رائٹرز کو ایک اور لائسنس دے دیا گیا، لیکن یہ لائسنس بھی ایرانی عوام کی شدید مخالفت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ چیز دربار اور شاہ ایران کے لیے ایک شکست اور قاجاری حکومت کے خاتمے کا آغاز تھا۔
دیکھیے، رائٹرز کا لائسنس تب بادشاہت کے دور میں بھی معمول سے ہٹ کر ایک لائسنس تھا۔ صحیح فیصد تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس لائسنس کے مطابق ایران کی سرزمین کے بڑے حصے کی معدنیات اور قدرتی ذخائر نکالنے کا حق رائٹرز کو دیا گیا۔ بس ایک ایسے دور میں کہ جب یورپی تاجروں کو عادت تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کریں اور ایسی شرائط معین کریں جو آج کے معیاروں کے مطابق غیر معمولی طور پر سرمایہ داروں کے فائدے میں اور میزبان ملکوں کے نقصان میں تھیں، پھر بھی رائٹرز کو دیا جانے والا لائسنس ایک غیر معمولی لائسنس تھا۔
1873 میں قاجاری بادشاہ کے روس کے سینٹ پیٹرزبرگ اور یورپ کے پہلے دورے کے دوران شاہ نے روس کے شہزادے اور وزیر اعظم سے ایران کے امور میں مداخلت کرنے پر احتجاج کیا۔ پورے قاجاری دور کے دوران برطانوی تاجروں کو بے پناہ مراعات دی گئیں اور ان مراعات کے نتیجے میں ایران کے بہت سے اقتصادی شعبوں کی ترقی کا حق انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔
اگر ہم ان مباحث پر ایک نظر ڈالیں کہ جو اس لائسنس کے بارے میں انگریزوں میں کی گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹرز کبھی بھی برطانیہ کے سرکاری حکام کی جانب سے کی گئی حمایت سے راضی نہیں تھی، اور برطانوی حکومت نے کبھی بھی ایران میں برطانوی تاجروں کی اقتصادی شراکت داری کی حمایت یا انہیں ترغیب دلانے میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ البتہ عام طور پر ان برطانوی تاجروں کی پارلیمنٹ اور اخبارات میں اپنی لابیاں اور پارٹیاں موجود تھیں، یہ سیاست پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ برطانوی حکومت کی پالیسی اس زمانے میں ایسی پالیسی تھی۔
اس طرح بہت جلد واضح ہو گیا کہ یہ مراعات ایران کی اقتصادی ترقی کے مقصد سے نہیں لی گئی تھی، بلکہ اس کا مقصد منافع کمانا اور ان ذخائر سے فائدہ اٹھانا تھا۔
ہم اکثر تجارت اور پرچم اور ان میں تعلق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ موضوع آج کی دنیا میں بھی اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا 19ویں صدی میں اہم تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برطانوی تاجروں اور سرمایہ داروں نے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کی سیاسی و فوجی طاقت سے فائدہ اٹھایا۔ بلا شبہ جب برطانیہ ایرانی حکومت کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے لیے مذاکرات کر رہا تھا تو وہ برطانیہ کے لیے مراد حاصل کرنے کے چکر میں بھی تھا۔
ان مراد میں سے ایک ایران کے شاہی بینک کے قیام کا لائسنس تھا کہ جو بارون ڈی رویٹرز کو دیا گیا۔ بارون وہی رویٹرز تھا کہ جس نے 10 سال قبل مشہور رویٹرز لائسنس حاصل کیا تھا، اور اس لائسنس نے ایرانیوں کے اندر اس وقت وسیع احتجاج کی لہر پیدا کر دی تھی کہ جس کے باعث اسے منسوخ کرنا پڑا۔ ایران کا شاہی بینک ایران میں رائج تمام کرنسی نوٹوں کی چھپائی کا ذمہ دار تھا، اور یہ امر برطانیہ کو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ایران کے اقتصاد کو کنٹرول کرنے میں بے مثال قدرت و طاقت دیتا تھا۔
دیکھیے، میں پوری طرح سے اس بات کا قائل ہوں کہ ایران کا شاہی بینک برطانوی وفادات کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اسی بنا پر میں اس رعایت اور رویٹرز کی دیگر وسیع مراعات میں بہت زیادہ فرق دیکھتا ہوں۔ وہ انگریز جو تہران میں تھے اور ان میں سے بعض جو ایران کو ماہرین کی نظر سے دیکھتے تھے، اس بات کا حق رکھتے تھے کہ ان مراعات کی کامیابی کے بارے میں خوشگمانی کا شکار نہ ہوں۔ واقعی بہت زیادہ درخواست تھی، کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ ایران کی پالیسیوں کے حقائق اور جو ہو سکتا تھا اور جو نہیں ہو سکتا تھا اس کے بارے میں بہت زیادہ باخبر اور آگاہ تھے، اور میرے خیال میں شاہی بینک کا معاملہ بہت مختلف تھا۔
ناصر الدین شاہ نے 1888 میں دریائے کارون کے روٹ پر جہاز رانی کا لائسنس لنچ برادرز کمپنی کو دے دیا۔ انگریز ایران میں سڑکیں تعمیر کرنے اور مواصلات کے شعبے میں مکمل طور پر سرگرم تھے، اور یہ سب کچھ اس ملک پر تسلط اور روس کے ساتھ رقابت کے لیے تھا۔ جو کچھ انگریز کر رہے تھے وہ در حقیقت قاجار حکومت کے ذریعے خلیج فارس تک پہنچنے سے روس کو روکنے اور جنوبی ایران میں اپنے اثر و رسوخ کی حفاظت کے لیے تھا۔ ٹیلی گراف کی لائنوں سے استفادہ کر کے انگریزوں نے یورپی تمدن میں ناصر الدین کی دلچسپی سے فائدہ اٹھایا۔ جب برطانیہ نے عثمانی حکومت کے ساتھ خصوصی معاہدے کے ذریعے بحیرہ احمر ٹیلی گراف لائن کو بغداد سے ملا دیا تو ناصر الدین شاہ نے بھی ٹیلی گراف قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ آخر کار 1870 میں ہندوستان اور یورپ کی ٹیلی گراف لائن انگریزوں نے بوشہر اور بندر عباس کے راستے قائم کی، اور ایران کے اندر ٹیلی گراف کی لائنیں بھی انگریزوں نے بچھائیں، اور ایک عرصے تک ایران کا ٹیلی گراف ادارہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ برطانیہ کے ٹیلی گراف لائنوں کی اہمیت کے بارے میں سر ڈینس رائٹ لکھتے ہیں کہ 1860 کی دہائی کے اواسط سے قاجاری دور کے اختتام تک ہندوستان اور یورپ ٹیلی گراف ہاؤس ایران میں برطانیہ کا اہم ترین اثاثہ تھا، اور اس کی اہمیت آئل کمپنی اور شاہی بینک سے بھی زیادہ تھی۔ ٹیلی گراف کی ان لائنوں نے برطانوی بادشاہت کے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ بحرین کے مسئلے پر ایران اور برطانیہ کے درمیان تنازعہ ہمیشہ ایک لاین حل مسئلہ رہا ہے۔ ماضی بعید میں بحرین ایران کے قلمرو کا حصہ تھا۔ ایک معاہدے کے تحت بحرین باضابطہ طور پر برطانیہ کے زیر انتظام چلا گیا۔ 1873 تک بحرین ایران کی سرزمین کا ایک حصہ شمار ہوتا تھا۔ اس کے بعد خونریز جھڑپیں شروع ہوئیں، اور جن باغیوں کو برطانیہ کی حمایت حاصل تھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی، اور انہوں نے بحرین کو ایران کی سرزمین سے الگ کر دیا۔ سن 1800 کی دہائی میں برطانیہ کا خلیج فارس میں قابل ذکر اثر و رسوخ تھا، جس کی بنا پر اس جزیرہ نما کے مقامی شیوخ کے کنٹرول کو بڑھانے کی غرض سے، اور اس کے نتیجے میں ان جزائر پر ایران کے کنٹرول کو کمزور کرنے کے لیے، برطانیہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب رہا۔ بحرین میں ان میں سے ایک گھرانہ آل خلیفہ کا خاندان تھا کہ جس نے تقریباً 200 سال تک اس جزیرے پر حکومت کی تھی۔ میں ڈاکٹر اسٹیفانی کرونن کی طرف جا رہا ہوں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، اور اتفاق سے قاجاری دور کے بارے میں اپنے مطالعات انجام دینے کے لیے ایران کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ اس بنا پر ہمیں امید ہے کہ قاجاری دور میں برطانوی استعمار کے کردار کے بارے میں زیادہ گہری معلومات ہمیں حاصل ہو سکیں گی۔ آکسفورڈ کے سفر کی ابتدا میں مشہور یونیورسٹی آکسفورڈ کے شہر آیا ہوں تاکہ یونیورسٹی کے بعض ممتاز اساتذہ سے بات چیت کر سکوں۔
Now, for Iran,
me میری نظر میں سرحدی حدود کو معین کرنے کا مسئلہ ایران کے لیے ایک بہت ہی حساس اور دشوار مسئلہ تھا، کیونکہ یہ وہ چیز تھی کہ جس پر برطانیہ اور روس اصرار کر رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک فطری بات تھی کہ ہر ملک کی واضح سرحدیں ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سرحد کی کس طرف ہیں۔ یہ چیز ان کی مدد کرتی تھی کہ وہ جان لیں انہیں کس مرکزی حکومت کا وفادار ہونا چاہیے۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ایران کی نسبت برطانیہ اور روس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اور 19ویں صدی کے دوران یہ عمل روسی اور برطانوی بادشاہتوں کی جانب سے۔
1850 کی دہائی میں برطانوی بحری جہازوں نے بحرین میں لنگر انداز ہونے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ 1961 میں برطانیہ اور بحرین کے شیوخ کے درمیان ایک باضابطہ معاہدہ عمل میں آیا کہ جس کے تحت برطانیہ فوجی کنٹرول کے عوض ان کی مکمل حمایت کرتا۔ بحرین کے مسئلے پر ایران اور برطانیہ کے درمیان تنازعہ ہمیشہ ایک لائن حل مسئلہ رہا ہے۔ ماضی بعید میں بحرین ایران کے قلمرو میں شامل رہا ہے۔ ایک معاہدے کے تحت بحرین باضابطہ طور پر برطانیہ کے زیر انتظام چلا گیا۔ برطانیہ نے 1870 میں شیخ محمد کو، جو ایران کی طرف رجحان رکھتا تھا، برطرف کر دیا، اور شیخ عیسیٰ کو، جو اس کے طرفداروں میں سے تھا، تخت حکومت پر بیٹھا دیا۔ بعد میں برطانیہ نے اسے مجبور کیا کہ وہ حکومت برطانیہ کی اجازت کے بغیر کسی بھی حکومت کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم نہیں کرے گا۔ اسی طرح برطانیہ کے سوا کسی بھی دوسرے ملک کو بحرین میں سیاسی نمائندہ رکھنے کا حق نہیں تھا۔
دیکھیں، ایک اور چیز جو میرے خیال میں جتنا آگے بڑھتی جاتی ہے زیادہ بدلتی جاتی ہے اور یہ ترقی کو ایک وابستہ ترقی میں تبدیل کرتی ہے، یہ ہے کہ برطانیہ کی تجارت اور برطانوی سرمایہ دار تاجر بہت ہی آسانی سے اپنے نیٹ ورک اور مفادات کو فروغ دے رہے تھے، اور وہ نئی منڈیوں اور نئے مواقع کی تلاش میں تھے، اور ایران کچھ اس طرح ان کی سرمایہ کاری کے افق پر روشن تھا کہ گزشتہ 200 سال کے دوران صفویوں کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔
1739 میں نادر افشار نے بلوچستان کو فتح کیا اور ناصر خان برہوی کو اس ریاست کا حکمراں مقرر کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ایک عرصے تک اس علاقے پر حکومت کی۔ 1795 میں ناصر خان کی موت کے بعد بلوچستان کے قبائلی سرداروں کے درمیان طویل عرصے تک مہازارائی جاری رہی۔ محمد شاہ کے دور میں ایران کی حکومت نے اس ریاست کو اپنے قلمرو میں شامل کر لیا، لیکن جب انگریزوں نے جنوب مغربی ہندوستان میں واقع عظیم صحرا، جو برطانوی بلوچستان کے نام سے مشہور تھا، قبضہ کر لیا اور ایران کے ساتھ ہمسایہ بن گیا، تو چونکہ اس علاقے کی سرحدیں واضح اور معین نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے سرحدی لکیر معین کرنے کے بارے میں سوچا۔ 1864 میں جنرل فریڈرک گولڈ اسمتھ کو اس وقت سیستان و بلوچستان کے نام سے جانے جانے والے علاقے میں ایران کی سرحد کو معین کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ گولڈ اسمتھ نے سرحدوں کو کچھ اس طرح معین کیا تھا کہ علاقہ تقسیم ہو جائے اور آئندہ ممالک کے لیے برطانوی بادشاہت کے مفادات کا تحفظ ہو۔
میری نظر میں سرحدی حدود کو معین کرنے کا مسئلہ ایران کے لیے ایک بہت ہی حساس اور دشوار مسئلہ تھا، کیونکہ یہ وہ چیز تھی کہ جس پر برطانیہ اور روس اصرار کر رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک فطری بات تھی کہ ہر ملک کی واضح سرحدیں ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سرحد کے کس طرف ہیں۔ یہ چیز ان کی مدد کرتی تھی کہ وہ جان لیں انہیں کس مرکزی حکومت کا وفادار ہونا چاہیے۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ایران کی نسبت برطانیہ اور روس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اور 19ویں صدی کے دوران یہ عمل روسی اور برطانوی بادشاہتوں کی جانب سے ایران پر مسلط کیا گیا، اور اس طریقے سے ایران کو اپنی سرزمین کی بحث میں بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ اگر آپ 19ویں صدی کے اختتام پر ایران کے نقشے پر ایک نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی سرزمین 19ویں صدی کے اوائل کی نسبت بہت کم ہو گئی ہے۔
بلوچستان کی سرحدوں کی نشاندہی کرنے کے بعد برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ سیستان کے بارے میں ثالث کا کردار قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناصر الدین شاہ اور افغانستان کے امیر شیر علی نے تجویز قبول کر لی اور جنرل گولڈ اسمتھ کو ثالث اور منصف مقرر کر دیا گیا۔ 1872 میں گولڈ اسمتھ نے سیستان کو اصلی اور خارجی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اصلی سیستان کے جو دریائے ہیرمند کے مغرب میں واقع تھا، 1500 کلومیٹر رقبے اور 45,000 کی آبادی کے ساتھ ایران کے حوالے کر دیا گیا، اور خارجی سیستان یعنی وہ علاقہ جو دریائے ہیرمند کے مشرق میں واقع تھا، افغانستان کو دے دیا گیا۔
مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی اصطلاحاً یعنی سرحدی کمیشن موجود تھے، اور ان کمیشنوں میں خاص طور پر سیستان کے سرحدی کمیشن اور افغانستان کے سرحدی کمیشن میں، کہ جس میں ایران کی مشرقی سرحدوں کا ایک بڑا حصہ شامل تھا، بہت زیادہ مذاکرات انجام پا چکے تھے، اور یہ مذاکرات وسطی ایشیا میں روسیوں کی وسیع پیمانے پر پیش قدمی کی وجہ سے ناکام ہوتے رہے۔ ایران نے شمال مشرق میں بھی اپنے کئی علاقے روسیوں کے حوالے کر دیے تھے، اور 1860 کی دہائی میں سر فریڈرک گولڈ اسمتھ ایک سرحدی کمشنر تھے کہ جن سے ایران مذاکرات کر رہا ہے۔
نتیجے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ گولڈ اسمتھ کی ذمہ داری بلوچستان کے سرحدی اختلافات دور کرنے کے سلسلے میں ایک منصف اور سالس کی نہیں بلکہ بلوچستان کے سرحدی حدود کے تفصیلی پروگرام پر عمل درآمد کی تھی۔ یہاں پر سرزمین کی تقسیم اور سرحدوں کے تعین کے مسئلے میں قاجاری بادشاہوں، خاص طور پر ناصر الدین شاہ کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ برطانیہ کے تمام اقدامات ایک جغرافیائی سیاسی کھیل کے علاوہ اور کچھ نہیں تھے۔